پیر 30 جون کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. ضرب عزم کے تحت زمینی کارروائی کا آغاز. فوج کے تعلقات عامہ کے سابق سربراہ نے کہا کہ یہ آپریشن کئی برس پہلے ہونا چاہیے تھا مگر جنرل کیانی فیصلہ نہ کر سکے.
ایک ان کی ریلکٹنس تھی فیصلہ کرنے کی, سمجھا جائے گا کہ یہ جنرل کیانی کا فیصلہ تھا. ہی کیپٹ آن شائنگ اوے فرام ٹیکنگ دس ڈیسیژن.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی فوج کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری ضرب عزم آپریشن کے دوران آج صبح میران شاہ کے علاقے میں زمینی کارروائی شروع کر دی گئی ہے, جس میں اب تک 15 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق فوجی دستے میران شاہ میں گھر گھر سرچ آپریشن کر رہے ہیں اور اب تک 15 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 3 فوجی اہلکار بھی زخمی ہوئے. فوج کے مطابق علاقے میں بارودی سرنگیں اور دیسی ساختہ بم بنانے کے کارخانے بھی دریافت کیے ہیں. فوج کے دعوے کے مطابق میر علی کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر توپ خانوں, ٹینک اور بھاری اسلحے سے فائرنگ جاری ہے, جبکہ دیگر علاقوں میں شدت پسندوں کا محاصرہ کیا گیا ہے. تاہم اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی.
پاکستان کی فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس نے کہا ہے کہ فوج نے 3 برس قبل شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, تاہم اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ہچکچاہٹ کے باعث یہ کارروائی نہ کی جا سکی. اسی بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے میجر جنرل اطہر عباس نے بتایا,
ہمیشہ رائے دو تھیں, دو گروپس تھے. ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپریشن ضروری ہے اور دوسرا گروپ یہ سمجھتا تھا کہ آپریشن کو ہم ملتوی کر سکتے ہیں. حکانیز واز اے بگ فیکٹر ان آپریشنز, ہاؤ ٹو ہینڈل حکانیز ایٹسٹرا. سو دیز ور دی ریزرویشنز آف دی آرمی وچ ان نیسسریلی ڈیلیڈ دس آپریشن. میری ذاتی رائے میں اس آپریشن کو 2011 میں ہو جانا چاہیے تھا, اور ایک اصولی فیصلہ ہو بھی چکا تھا خاص طور پہ فوج میں کہ 2010 سے لے کے 2011 تک تیاری کی جائے گی اور اس کے بعد 2011 میں یہ آپریشن ہوگا.
بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں بالخصوص ہزارہ برادری کے افراد کے قتل پر اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ حکومتی افسران اور سیکیورٹی فورسز کو سمجھنا چاہیے کہ لشکر جھنگوی کے مظالم کے خلاف کارروائی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. رپورٹ کی تفصیل ثنا گلزار کی زبانی.
ہیومن رائٹس واچ نے یہ بات 62 صفوں پر مشتمل اپنی تازہ رپورٹ میں کہی ہے, جس کا عنوان ہے ہم زندہ لاشیں ہیں, پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شیعہ ہزارہ ہلاکتیں. ہیومن رائٹس کے ایشیا کے ڈائریکٹر بریڈ ایڈمز کا کہنا ہے کہ ہزارہ اور دوسری شیعہ برادری کے قتل عام پر بے عملی نہ صرف اپنے ہی شہریوں سے بے حسی اور بے وفائی ہے, بلکہ اس کا مطلب جرائم کے جاری رہنے میں حصہ دار بننا ہے. بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سن 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ اموات کے حوالے سے سب سے زیادہ خوریزی جنوری اور فروری سن 2013 میں ہوئی, جب شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 180 افراد کا قتل ہوا.
بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق تامل ناڈو میں زیر تعمیر عمارت کے گرنے سے 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں. چنائی شہر کے قریب واقع اس 12 منزلہ عمارت کے ملبے سے 2 افراد کو نکالا بھی گیا ہے. عمارت زیر تعمیر تھی اور تیز بارش کے سبب گزشتہ روز منہدم ہوئی. حادثے کے وقت عمارت میں تقریباً 70 مزدور کام کر رہے تھے. ریسکیو ورکرز کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے کے لیے مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے. حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے تعمیراتی کمپنی کے مالک سمیت دیگر 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. عراق کے شہر تکریت کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ شہر کے مضافات میں شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے, جہاں سیکیورٹی فورسز شدت پسند سنیوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کر رہی ہیں. عینی شاہدین نے بتایا کہ شہر بھر میں کئی جگہوں کو حکومتی فورسز نشانہ بنا رہی ہیں, جن میں صدام حسین کے سابق محلات میں سے ایک محل بھی شامل ہے. اس سے قبل اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامی عراق و شام داعش نے اتوار کو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا, جس میں عراق اور شام میں اپنے کنٹرول والے علاقوں میں خلافت کے نفاذ کا اعلان کیا تھا. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں واقع صدارتی محل کے قریب ہونے والے 2 بم دھماکوں میں پولیس کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز بم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں. یہ حملے شدت پسند گروہوں کی جانب سے اس علاقے میں سلسلہ وار بم دھماکے کرنے کی دھمکی کے چند روز بعد ہوئے ہیں. شمالی افریقہ سے بحیرہ روم کے جزیرے سسلی کے درمیان ماہی گیروں کی ایک کشتی سے اٹلی کے ریسکیو حکام کو 30 لاشیں ملی ہیں۔ اس کشتی میں تقریباً 600 تارکین وطن سوار تھے۔ اٹلی کی بحریہ کا کہنا ہے کہ وہ مصیبت میں پھنسے ان افراد کو نکالنے کے لیے پہنچے تو صورتحال کا علم ہوا۔ کشتی پر سوار 600 میں سے 30 تارکین وطن دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے،
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے۔
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہاں نما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کی شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی، تازہ ترین احوال کے ساتھ ارم عباسی بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ صورتحال کے تجزیے کے لیے فوجی کارروائی والے علاقے کو اچھی طریقے سے جاننے اور پرکھنے والے ریٹائرڈ کرنل خالد منیر اس وقت بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ہاں، خطے کو بخوبی جاننے والے اور امور افغانستان اور پاکستان کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی بھی پشاور سے بی بی سی میں شامل ہوں گے۔ اور ہاں، خلافت اسلامیہ کے قیام کا اعلان بھی تو ہوا ہے۔ یہ اعلان عراق میں سنی شدت پسندوں نے کیا ہے، یہ سب کچھ ذرا دیر بعد۔ پروگرام کا آغاز اس انکشاف سے جس سے آج ہم سب چونکے، اور پھر انگوش بدندہ کرنے والا یہ انکشاف ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی زینت بنا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اسی سے اس وقت لیڈ کر رہی ہے، تو کیوں نہ یہی سیربین کا بھی موضوع بنے۔ پاکستانی فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل ریٹائر اطہر عباس کہتے ہیں کہ فوج نے 3 سال قبل شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ہچکچاہٹ کے باعث یہ کارروائی نہ کی جا سکی۔ ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے جنرل اطہر عباس سے خصوصی انٹرویو میں پوچھا کہ اگر فوجی قیادت نے شمالی وزیرستان میں کارروائی کا فیصلہ کر لیا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہ ہوا۔
ہمیشہ رائے دو تھیں، دو گروپس تھے۔ ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپریشن ضروری ہے، اور دوسرا گروپ یہ سمجھتا تھا کہ آپریشن کو ہم ملتوی کر سکتے ہیں۔ حقانیز واز اے بگ فیکٹر ان آپریشنز، ہاؤ ٹو ہینڈل حقانیز ایٹسٹرا۔ سو دیز ور دی ریزرویشنز آف دی آرمی وچ ان نیسسریلی ڈیلیڈ دس آپریشن۔ میری ذاتی رائے میں اس آپریشن کو 2011 میں ہو جانا چاہیے تھا، اور ایک اصولی فیصلہ ہو بھی چکا تھا خاص طور پہ فوج میں کہ 2010 سے لے کے 2011 تک تیاری کی جائے گی، اور اس کے بعد 2011 میں یہ آپریشن ہوگا اور اس کو وہاں سے صاف کیا جائے گا۔ لیکن بس ان وجوہات کی بنا پہ جو میں نے بیان کی، یہ آپریشن آگے بڑھتا رہا، اور میرے اپنے ذاتی رائے میں ابھی بھی حالات وہی ہیں، بلکہ نقصان ابھی زیادہ ہو چکا ہے، اور اس ڈیلے کی وجہ سے ان کے قدم مضبوط ہو گئے ہیں، اور زیادہ ان میں لوگ شامل ہو گئے ہیں، ریسورسز بڑھ گئی ہیں، لنکیجز بڑھ گئے ہیں، اور میرے خیال میں اب معاملات جو ہیں مزید کمپلیکسڈ ہو گئے ہیں۔
یہ بھی کہا جاتا ہے اس ڈیلے میں جنرل کیانی کی پرسنالٹی کا بھی بڑا رول تھا، کہ وہ ذاتی طور پہ، ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لینے میں ان کو مشکل آ رہی تھی اس سارے معاملے میں، ان کی پرسنالٹی کا بھی بڑا رول تھا۔ ڈو یو اگری وتھ دیٹ؟
جی، ایک حد تک میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ ظاہر ہے جو بھی فوج کا معاملہ ہوتا ہے اور فیصلہ ہوتا ہے، وہ فوج کی قیادت اور جو آرمی چیف ہوتا ہے اسی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ایک ان کی ریلکٹنس یا ایک ریٹیسنٹ تھی ان کے اندر فیصلہ کرنے کی، اور خاص طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ اس فیصلے سے ان کی ذات جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے گی، اور اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ جن کیانی کا فیصلہ تھا، یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اور ہی کیپٹ آن شائنگ اوے فرام ٹیکنگ دس ڈیسیشن، اینڈ وی لاسٹ ٹائم ان دیٹ، اینڈ آئی تھنک وی سفرڈ ان دیٹ۔ جیسا میں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ 2011 میں ہو جانا چاہیے تھا، یہ آپریشن 2011 میں ہو جانا چاہیے تھا۔
آپ کے خیال میں اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب یعنی آپریشن شروع ہو گیا ہے، آپ کے خیال میں اب وہ یونٹی موجود ہے فوج میں یا اس کے اداروں میں کہ یہ اب ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کر دینا ہے، یا ابھی بھی آپ کے خیال میں ایسی بیچ میں چیزیں رہ جائیں گی کہ جو اصولاً نہیں رہنی چاہیے, جو بالکل ایک کلین اپ ہونا چاہیے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو وہاں کی فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ بہت عرصے سے جو رپورٹس دے رہی تھیں کہ شمالی وزیرستان کو صاف کیے بغیر ہم دہشت گردی کو مکمل طور پہ کبھی بھی قابو میں نہیں لا سکتے, یہ ان کا جو ہے اپنا تجزیہ تھا اور وہ بارہا جی ایچ کیو کو اس کے متعلق بتا چکے تھے. تو فیلڈ فارمیشنز جو ہیں, جو وہاں افسر اور جوان موجود ہیں, ان کے ذہن صاف ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے, علاقے کو صاف کرنا ہے, دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے, وہ علاقے ان کے چنگل سے آزاد کرانے ہیں جن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جہاں رہ جاتا ہے سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کا, اب چونکہ سیاسی سپورٹ بھی آپ کو چاہیے اس کے متعلق, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹکس میں دا ہاؤس از ڈیوائڈیڈ. ایک جماعت اسلامی ہے, وہ تو آپریشن ہی کے خلاف ہے, وہ شروع سے آپریشن کے خلاف ہے, چاہے سوات مالا کنڈ ہو چاہے جنوبی وزیرستان ہو. پی ٹی آئی ہے, اٹ کیپس موونگ فرام ون اینڈ ٹو دی ادر. تو وہ ابھی تو انہوں نے آپریشن کو سپورٹ کیا ہے, لیکن آگے چل کے جب دباؤ بڑھے گا آئی ڈی پیز کا یا کیجولٹیز کا, تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. اسی طریقے سے فضل الرحمان کا گروپ ہے, تو یہ وہ لوکل پارٹیز ہیں خاص طور پہ کہ جن کی سپورٹ بڑی ضروری ہوگی. اگر ان کی سپورٹ ہٹی اور حکومت پہ پریشر آیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپریشن روکنا پڑے. اور چونکہ فوج نے ظاہر ہے حکومت کے کہنے پہ آپریشن کیا ہے, اور حکومتی کہنے پہ آپریشن بند کیا جائے گا.
یہ تھے پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے سابق سربراہ میجر اطہر عباس. اور اب آئیے اب کارروائی کی تازہ ترین صورتحال پہ غور کریں. ارم عباسی بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست سربین میں شامل ہو رہی ہیں. ارم, آپ لائن پر موجود ہیں؟
جی بالکل.
تو یہ بتائیے کہ آج زمینی کارروائی کا آغاز کا اعلان کیا گیا, اس کا مطلب ہے کیا؟
شمالی وزیرستان میں اب تک کیونکہ شیلنگ اور جیٹ طیاروں سے فائرنگ ہو رہی تھی, اور اب فوجیں جو ہیں وہ پیدل مختلف علاقوں میں کارروائی کر رہی ہیں, گھر گھر تلاشی ہو رہی ہے, اس سلسلے میں ٹینک استعمال کیے جا رہے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں بارودی سرنگیں اور دیسی ساختہ بم بنانے کے کارخانے دریافت ہوئے ہیں آج جب یہ پیدل کارروائی ہوئی ہے.
تو زمینی کارروائی کن علاقوں میں ہو رہی ہے؟
آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق میران شاہ اور اس کے گرد و نواح میں یہ کارروائی جاری ہے. اس کے علاوہ فوج کا دعویٰ ہے کہ میر علی اور اس سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں بھی انتہا پسندوں کے ٹھکانوں کا محاصرہ کیا گیا ہے.
تو پاکستانی فوج کے کون کون سے دستے اس کارروائی میں شامل ہیں, حصہ لے رہے ہیں؟
جی, اس میں نیم فوجی دستے شامل ہیں, اس کے علاوہ 7th انفینٹری ڈویژن, 9th انفینٹری ڈویژن ہے, اس کے علاوہ 327 انفینٹری ڈویژن کا بھی نام آ رہا ہے, اور بنو اور ہنگو کے ارد گرد بھی اضافی فوج تعینات کر دی گئی ہے.
تو جانی و مالی نقصان کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے ارم عباسی؟
جی, فوج کا جو بیان آج آیا ہے اس کے مطابق آج کی کارروائی میں 15 انتہا پسند مارے گئے ہیں, فائرنگ کے تبادلے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں, اور جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے یعنی 15 جون سے تب تک آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک 370 سے زیادہ انتہا پسندوں کو مارا گیا ہے, جبکہ 19 نے خود کو فوج کے حوالے کیا, اور اسی کارروائی میں 27 فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں, لیکن اس کی آزاد ذرائع سے جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوئی.
تو فریق ثانی, طالبان اینڈ کمپنی, ان کی جانب سے کوئی بیان جاری ہوا ہے اس بارے میں کہ ان کا نقصان کیا ہے؟
نہیں, ان کا اس حوالے سے کوئی بیان, آج تازہ بیان جاری نہیں ہوا.
تو ارم عباسی, زمینی کارروائی یعنی پیدل فوج کی کارروائی کے علاوہ پاکستانی کی فوج کے کچھ اور دستے کچھ اور بھی کر رہے ہیں؟
آپریشن کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے وہ آئی ڈی پیز کی ترسیل کا بھی سلسلہ جاری ہے, اور اس کارروائی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھاری اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور فائرنگ کی آواز لکی مروت تک بھی سنائی دی گئی, اور انتہا پسندوں کے ٹھکانوں کو جو ہے اس پہ فائرنگ کی جا رہی ہے, اور ٹینک کے ذریعے اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے.
اچھا, اس سے قبل کہ میں اپنے تجزیہ کاروں میں ریٹائرڈ کرنل خالد منیر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کو زحمت دوں, ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا. ارم, بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے حکومت سندھ نے کچھ اعلان کیا ہے, کچھ تفصیل بتائیے گا.
جی, صوبہ سندھ کے چیف منسٹر نے آج بیسیکلی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی, اور ان کو 5 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا, اور ان کو اپنی حمایت کی اور سندھ کی عوام کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے.
ارم عباسی, بہت بہت شکریہ. اور اب میرے مہمان تجزیہ کاروں کی باری. ریٹائرڈ کرنل خالد منیر صاحب بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں خفت اٹھاؤں, لائن ڈوب جائے, آپ کم سے کم تسلی کرا دیں کہ آپ ہیں.
जी मैं मौजूद हूँ।
तो छूटते ही पहला सवाल, आपने सुना अभी इंटरव्यू में जो आसिफ फारूकी कर रहे थे फौज के ताल्लुकात आम्मा के साबिक सरबरा अथर अब्बास साहब कह रहे थे कि 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी कार्रवाई, लेकिन उस वक्त के फौजी सरबरा जनरल कियानी तजबजब हिचकिचाहट का शिकार रहे। 3 साल पहले अगर हो जाती तो कितना कम नुकसान होता, क्या क्या ना होता?
मेजर जनरल साहब मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे क्योंकि वो DGISPR थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये 2010 के अंदर ये प्लान हो गया था कि 2010 के अंदर होगा। लेकिन आप उस वक्त की सिचुएशन देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नून लीग जो थी उन्होंने तालिबान के साथ एक किस्म का माफ़ी मांग ली थी, मुआहदा कर लिया था कि जी हम आपके साथ हैं, हम पे क्यों अटैक्स करते हैं। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में ये नहीं हो सकता था, कौम मुतहद नहीं हो सकती थी। वरना अगर जनरल कियानी ने डरना होता तो साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशन 2009 में हुआ था और क्लियर किया था पूरा साउथ वजीरिस्तान, जो कि सबसे ज्यादा टेररिज्म के लिए सबसे ज्यादा नॉर्थ से कहीं ज्यादा हुआ था, तो उसको क्लियर किया।
तो इसमें क्या कहेंगे रिटायर्ड कर्नल खालिद मुनीर साहब, फौजी कार्रवाई सियासत की नजर हो गई या सियासत फौजी कार्रवाई को हड़प कर गई?
दोनों मिक्स हो गई जी। अच्छा। आर्मी सपोर्ट मांगती थी उससे कि हमारे पीछे कौम खड़ी हो, जब हम ये ना हो कि हम आगे लड़ रहे हैं और पीछे कौम गालियां दे रही हो कि ये अमरीकी जंग है। तो ये दो चीज़ें थी।
ठीक, तो ज़र्ब अज़्ब की जिस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है ये आपके ख्याल में दुरुस्त है?
आज तो शुरू हुआ है जी,
जी
आगे देखेंगे। तो अब तक तो IDPs क्लियर कर ले आए थे और मेरे ख्याल में ये अब स्विफ्ट होगी, क्योंकि इसके बाद जब लोग निकाल लिए इसके बाद आज से जो नज़र आएगा वो दुश्मन है। तो फौज को जो पहला फायर करने की पाबंदी होती थी कि पहला फायर नहीं करना और वो डिसएडवांटेज था, आज से उनका वो आज़ाद हो गया कि जो भी नज़र आता है वो दुश्मन है और उस पर फायर कर सकते हैं।
ठीक है,
तो फिर उस तालिबान मुकाबला नहीं कर सकेंगे।
इससे पहले कि पहला फायर खुले और मैं असरात और नतीज पर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई को जहमत दूँ, एक सवाल और भी, आपने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके या फ़ौज के लिहाज से जिसे कहा जाए उसकी टेरेन को देखा है, आप वहाँ खुद रहे भी हैं इस इलाके में
जी।
कर्नल साहब, रुकावटें
जी जी,
मुश्किलात क्या क्या होंगी या क्या क्या हैं?
टेरेन बहुत मुश्किल है, मीरली के आसपास का इलाका तो टैंकेबल है जी, इसके बड़े बड़े गाँव हैं, हसुखेल वगैरह हो गए, ये बड़े ह्यूज गांव हैं। अमीर अली के आसपास हैदर खेल हो गया, यहाँ पे उज़्बक और ताजिक्स और फॉरेनर्स जितने हैं वो मोस्टली इस इलाके में अमीर अली के सराउंडिंग्स में, तो यहाँ पे फाइटिंग सख्त होगी क्योंकि उनको काफ़ी लोग निकल गए हैं, जो TTP के लोग थे वो निकल चुके हैं IDPs की सूरत में, लेकिन ये फॉरेनर्स जो हैं ये वहाँ पे लड़ाई करेंगे, ये निकल नहीं सकते तो इनको लड़ना पड़ेगा। और ये मीरली के आसपास और मीरान शाह के आसपास जो इलाका है वो बहुत मुश्किल है,
मेरी ख्वाहिश
थी भी लड़ाई बहुत होगी।
मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई को फ़ौरन ले लूँ, लेकिन आपने एक बात की इसमें उज़्बक और ताजिक जो हैं वो ख़ासतौर पर सरगम है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये उज़्बक और ताजिक कब से हैं इस इलाके के अंदर, हफ्ता डेढ़ हफ्ता, साल दो साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये कब से हैं वहाँ पर सर?
ये देखें, ये जब दो बमबारी उस पर हुई 2001 में जब अमेरिका ने कब्ज़ा किया, तो ओसामा जब क्रॉस कर गया, ओसामा को अमेरिका की एक बड़ी गलती थी कि वो तोरा बोरा में पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने बजाय अपनी रेजिमेंट भेजने के उन्होंने अफगानिस्तान जलालाबाद के एक आदमी को, लश्कर को आउटसोर्स किया कि जाके इसको गिरफ्तार करें, और उन्होंने उसके पैसे ले लिए थे, फिर दूसरे एक लश्कर भेजा तो वो क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया, और उसके साथ ये सारे उज़्बक भी आए, ताजिक भी आए, और उस वक्त सिंपथी थी वो जो अमेरिका की कारपेट बॉम्बिंग थी और वो होता था पाकिस्तान में, सिंपथी वेव उनके लिए थी, और यहाँ पर ये एक मेहमानों की अब नहीं है बिल्कुल। मैं परसों एक IDP से मिला, मैं चूँकि इलाके में जाता रहता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि जी मेरा घर, अगर मैं वापस जाऊं, मेरा घर अगर तबाह हो बिल्कुल ज़मीन के साथ, लेकिन जिस उज़्बक ने मेरे ज़मीन पे घर बनाया हुआ है, ये कह के कि अल्लाह की ज़मीन होती है इंसान की नहीं, और ज़बरदस्ती घर बनाया है, वो भी अगर उज़्बक ना हो और वो उसका घर भी मलियामेट हो तो मैं खुश हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी।
अच्छा, तो ज़रा सा तवक़ुफ़ करें कर्नल साहब, मैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब को ज़हमत दे रहा हूँ। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई, ज़र्ब अज़्ब गालिबन चौथा बड़ा ऑपरेशन है अगर आप जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई, सवात में कार्रवाई और बाजौड़ की कार्रवाई को सामने रखें, तो जो इत्तला'आत आ रही हैं उस लिहाज से शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़र्ब अज़्ब किस तरह पिछली कार्रवाइयों से आप मुख्तलिफ देखते हैं?
देखें, आज 16वां दिन है कि ये फ़ौजी कार्रवाई शुरू हुई, और जिस तरह हमने देखा है हर फौजी कार्रवाई ज़मीनी जंग से पहले बमबारी होती है, और ہر جگہ ایسے ہوا، ایک ہفتہ، دس دن، دو ہفتے بمباری ہوئی، اس کے بعد پیدل فوج نے کارروائی کی، تو وہی کچھ ہو رہا ہے. اور جہاں پہ سوات میں ہم نے دیکھا یا ساؤتھ وزیرستان مسعود علاقے میں، تو پہلے ساری آبادی کو نکال لیا گیا. یہ ایک نیا آپ سمجھ لیں طریقہ کار ہے پاکستانی فوج کا،
ٹھیک ہے،
کہ یہ سویلین کیجوئلٹیز کو کم رکھنے کے لیے شاید پوری آبادی کو نقل مکانی کا حکم دیتے ہیں، اور اتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں. ابھی تو یہ شکر کریں کہ 6-7 تحصیلوں کے لوگ جو ہیں شمالی وزیرستان سے وہ نہیں نکلے، ان کی نقل مکانی نہیں ہوئی، ورنہ اتنے ہی لوگ 5 لاکھ اور بھی آتے ہمارے اضلاع میں، اور جو افغانستان گئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی، جو طریقہ کار ہے وہی تقریباً آزما رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں.
لیکن رحیم اللہ یزدی، جو طریقہ کار ہے وہی آزما رہے ہیں. ایک منظم کارروائی ہے جو فوج کے پاس ہے، طاقت بھی جو فوج کی ہے بڑی منظم ہے، لیکن اس سے کولیٹرل ڈیمیج کا کافی خدشہ ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں، کیا اطلاعات ہیں؟
نہیں دیکھیں، یہی تو کولیٹرل ڈیمیج کی فکر ہے کہ اتنی آبادی کو نکالتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے وقت میں نکل جائیں. یہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کولیٹرل ڈیمیج کا، تو شاید یہ پھر اس طرح کی فوجی کارروائی نہ ہوتی اور لوگ وہیں پہ رہتے اور انٹیلیجنس بیس کارروائی ہوتی، جہاں پہ اطلاع ملتی وہاں جا کر کارروائی کرتے، محاصرہ کرتے یا بمباری کرتے. تو میرے خیال میں یہ کافی پاکستانی فوج احتیاط سے کام لیتی ہے کہ سویلین نہ مارے جائیں، اگر مارے بھی جائیں تو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. ایک ہی بار ہوا ہے پاکستان میں، جنرل اشفاق پرویز کیانی نے 13 خیبر ایجنسی میں جب کافی سویلین مارے گئے تو اس کی معافی مانگی تھی، ورنہ اور تو پاکستان کی فوج یہ نہیں مانتی کہ اس میں کوئی سویلین مرے ہیں.
تو کرنل خالد صاحب، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، پاکستانی فوج کی ذہن میں، نظر میں اس وقت کون کون سی ایسی چیزیں ہیں آئی ڈی پیز کے لیے جن کو ملحوظ خاطر رکھ رہی ہے؟
آئی ڈی پیز کے لیے دیکھیں، پورا ایک بریگیڈ ایڈیشنل علاقے میں بھیجا گیا ہے بنو میں، جو کہ صرف آئی ڈی پیز کو لک آفٹر کر رہا ہے. سول گورنمنٹ دونوں تیار نہیں تھی، پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں تیار تھی، لیکن ان کو تیار ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ اپریل سے لوگوں نے موو کرنا شروع کیا تھا، لیکن ان کے پاس پلان نہیں تھا. پھر الٹیمیٹلی یہ جب کنفیوژن ہوا ہے تو 3-4 دن پہلے پھر ایک بریگیڈ موو کیا جو کہ صرف آئی ڈی پیز کو دیکھ رہا ہے بنو کے اندر. اور تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے گھروں سے موو کریں گے، قطاروں میں کھڑے ہوں گے راشن کے لیے اور اس کے لیے کارڈ بننے، تو پروسیس میں تکلیف تو ہے، لیکن میرے خیال میں اب بہتر ہو گیا کمپیریٹیولی جو کہ ایک ہفتہ پہلے کی سچویشن.
تو یہاں پر چونکہ آپ فوجی ہیں، فوجی حکمت عملی پر میں آپ کی ذرا سی توجہ چاہوں گا. جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ جو فریق ثانی ہے وہ دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں کہ مارو اور بھاگ جاؤ، ہٹ اینڈ رن، یا پاک فوج کو وہ جان بوجھ کر قصدن اندر آنے دے رہے ہیں کہ ایک باری اندر آ جائیں پھر انہیں گھیریں؟
دیکھیں، اسٹیٹ جب پاور پہ آ جائے آرمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ سویلین پاپولیشن ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج سے زمینی کارروائی شروع ہوئی ہے. آئی ڈی پیز کو کل تک کا ٹائم دیا تھا کہ آپ نکل جائیں سویلین پاپولیشن کو. وہ جب نکل گئے، اس کے بعد فوج آزاد ہے کہ جو آدمی وہاں نظر آئے اس کو بغیر پوچھ گچھ کے گولی مار دے. تو جب یہ سچویشن جی، تو اس میں پھر آرمی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ بڑا توپخانہ بھی استعمال ہوگا، جہاز بھی استعمال ہوگا، ہر قسم کا ویپن استعمال ہوگا. تو آج سے جو وہاں پہ موجود ہے وہ دشمن ہے، آرمی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں علاقہ کلیئر ہو جائے گا. اور جس طرح کے چیف نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان جو چلتا تھا نا، وہ نہیں ہے،
وہ بھی اب ختم ہو گیا. جی جی، رحیم اللہ یوسفزئی، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے ضرب عضب، پاکستان کو شدت پسندی سے حقیقتا نجات دلا سکے گی؟
دیکھیں، میرے خیال میں یقیناً شدت پسندی یا ٹیررزم جو ہے اس میں کمی آئے گی. کتنی کمی آئے گی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن شمالی وزیرستان ایک بڑا مرکز تھا ملیٹنٹس کا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یعنی جو ان کے وہاں مراکز تھے، خاص طور پہ میر علی میں اور پھر میران شاہ کے علاقے میں، وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. تو جو ان کو سہولیات تھیں آسانی تھی اس کو وہاں پلاننگ کرنے کی ایگزیکیوشن کرنے کی تربیت کرنے کی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی پہلے بھی جہاں جہاں پہ کارروائی ہوئی وہاں پہ کم از کم مقامی حد تک کچھ مسئلہ کم ہوا, سوات میں یا اورکزئی میں یا پھر خیبر میں ہر جگہ پہ یہی ہوا کہ اس کی شدت کم ہو گئی لیکن مسئلہ مکمل طور پہ حل نہیں ہوا.
نہیں ہو سکا. محترم رحیم اللہ یوسفزئی اور محترم ریٹائرڈ خالد منیر صاحب, آپ دونوں نے جس طریقے سے کوزے کو یا دریا کو کوزے میں بند کیا, میں کہنے والا تھا کوزے کو دریا میں بند کیا, آپ دونوں کا سر بہت بہت شکریہ.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
ورلڈ کپ فٹ بال میں آج بھی دو پری کوارٹر فائنلز کھیلے جا رہے ہیں. فرانس کا مقابلہ نائجیریا سے اور جرمنی کا الجزائر سے ہے. فرانس کے کپتان ہیوگو لوریس کا کہنا ہے کہ ٹیم کی موجودہ اچھی کارکردگی سے اس کے شائقین سے خوشگوار تعلقات قائم ہوئے ہیں. فرانس کی ٹیم اپنے گروپ میں ناقابل شکست رہی. جرمنی اور الجزائر کے میچ میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور الجزائر کے مینیجر واحد حلیل ہوزک کا کہنا ہے کہ وہ 1982 کا عالمی کپ نہیں بھولے ہیں جس میں الجزائر نے اس وقت کی یورپین چیمپئن مغربی جرمنی کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا تھا, لیکن جرمنی نے آسٹریا کو ایک گول سے ہرا کر الجزائر کو عالمی کپ سے باہر کر دیا. الجزائر نے جرمنی اور آسٹریا پر فکسڈ میچ کا الزام عائد کیا تھا جسے ثابت نہیں کیا جا سکا, لیکن اس کے بعد سے آخری گروپ میچز ایک ہی وقت میں شروع کیے جانے لگے. گزشتہ رات کھیلے گئے پری کوارٹر فائنلز میں ہالینڈ نے میکسیکو کو 2-1 سے ہرا دیا, جبکہ کوسٹا ریکا نے یونان کو پینلٹی ککس پر شکست دے کر پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی ہے. ہالینڈ نے ایک گول کے خسارے کو 88ویں منٹ میں شنائیڈر کے گول سے ختم کیا اور پھر آخری منٹ میں ملنے والی پینلٹی پر متبادل کھلاڑی ہنٹیلار نے گول کر کے ہالینڈ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا. میکسیکو کے مینیجر نے اس پینلٹی کو ریفری کی غلطی قرار دیا ہے. کوسٹا ریکا اور یونان کا میچ مقررہ وقت پر 1-1 گول سے برابر رہا تھا, لیکن پینلٹی ککس پر کوسٹا ریکا نے مقابلے کو یک طرفہ بنا دیا. ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے درمیان برج ٹاؤن بارباڈوس میں کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے. نیوزی لینڈ نے چوتھے دن کا اختتام 331 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر کیا تھا. ولیمسن 161 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. اس طرح نیوزی لینڈ کو 307 رنز کی برتری حاصل ہو چکی تھی. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ آئندہ سال نومبر میں کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جس میں توقع ہے کہ گلابی گیند استعمال ہوگی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے سبب جو گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں ان پر کیا بیت رہی ہے, وہ کہاں کہاں گئے ہیں, ان کے لیے کیسے انتظامات ہیں, رپورٹوں کا یہ سلسلہ آنے کو ہے. لیکن سیربین کا نصف آیا ہے. حسب معمول اس وقت ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں, تو آج یہ ذمہ داری سنبھالی ہے شمائلہ خان نے.
فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس نے کہا ہے کہ فوج نے 3 برس قبل شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تاہم اس وقت جنرل کیانی کی ہچکچاہٹ کے باعث یہ کارروائی نہ کی جا سکی. پاکستان کی فوج کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری ضرب عصب آپریشن کے دوران آج صبح میران شاہ کے علاقے میں زمینی کارروائی شروع کی گئی ہے جس میں اب تک 15 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. عراق میں حکومتی فورسز نے تکریت میں باغیوں کے خلاف ایک بار پھر حملے شروع کیے ہیں جبکہ شدت پسند شہر کے باہر واقع ایک فوجی اڈے پر جوابی حملے کر رہے ہیں. چین کے ایک سابق فوجی جنرل زو کائے ہو کو بدعنوانی کے الزامات کے پیش نظر کمیونسٹ پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا ہے. اور مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں واقع صدارتی محل کے قریب ہونے والے دو بم دھماکوں میں پولیس کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلہ خان سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے سیربین کے بڑے موضوع کی طرف پھر لوٹتے ہیں. یہی موضوع اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی شہ سرخی اور بڑی خبر کے طور پر ہے کہ کیانی ہچکچاتے رہے, آپریشن کو ٹالتے رہے جس سے بہت نقصان اٹھایا گیا یا ہوا. اس کی تفصیل تجزیہ آپ نے سنا, لیکن آئیے اب ذرا وہ احوال سنیں کہ جس علاقے میں کارروائی ہو رہی ہے اس علاقے کے مکینوں پر کیا بیتی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کی وجہ سے وہاں کے لوگ علاقے سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں, لیکن جہاں لاکھوں لوگوں نے بنو اور ملک کے دیگر علاقوں کا رخ کیا ہے وہیں ایک بڑی تعداد سرحد پار کر کے افغانستان کے صوبے خوست پہنچی ہے. اور وہاں اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق شمالی وزیرستان کے 60,000 سے زیادہ افراد پناہ لے چکے ہیں. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخص نے ہماری ساتھی عنبر خیری سے بات کی اور اپنی کہانی یوں بیان کی.
ہمارا نام اسد دور, شمالی وزیرستان ایجنسی میران شاہ. پہاڑوں کے رستے سے ہوتے ہوئے یہاں خوست تک پہنچے, کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا, کافی مشکلی تھی رستے میں کیونکہ ہمارے ساتھ خواتین بھی تھی, یہ ڈیڑھ بکریاں وغیرہ بھی تھی. پیدل آئے ہیں, بالکل تقریباً پیدل آئے کیونکہ گاڑی میں بیٹھنا اور یہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہے. تقریباً 4 بجے تقریباً میران شاہ سے نکلے تھے, یہاں 4 بجے 5 بجے تقریباً پہنچے خوف تک. اتنا رستہ ہے, آپ خود اندازہ لگا لیجیے. یہ پیدل طے کیا ہے, عورتیں بھی تھی, عورتوں کے پیروں میں چپل وغیرہ نہیں تھی, چھوٹے بچے تھے. تو کیا بتا سکتا ہوں کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں رستے میں.
اور خوست کے قریب تھے, بارڈر کے قریب تھے, اس لیے خوست کی طرف آئے ہیں.
پہلے جا رہے تھے جتنے بھی لوگ تھے نا ہمارے,
جی
ایک سے لائک کے بمبئی جانے والے تھے یا پشاور وغیرہ جانے والے تھے, لیکن سرکار نے وہاں پہ تمام رستوں کا نکینا کا بندی کر دی. ایک گاڑی 3 دنوں میں بھی نہیں پہنچ سکتی تھی. ہمارے ساتھ مریض تھے کہ جو ہمارے خواتین تھے, اس میں بھی بہت بوڑھے تھے عورتیں, اس میں بوڑھی عورتیں تھی اور بیمار تھی, اس لیے وہاں پہنچنا نہیں مشکل تھا بہت. لہٰذا لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم خوست تک ہجرت کریں.
اچھا, تو آپ خوست آ گئے. خوست پہ کوئی چیکنگ وغیرہ افغان سائڈ کی؟
نہیں, افغان سائڈ نے ہمارے ساتھ کافی اچھا تعاون کیا, ہم بہت شکر گزار ہیں. لوگوں کی بھی شکر گزار ہے اور پولیس وغیرہ فوج کی بھی شکر گزار ہے. ہمارے خاندان جو باقی خاندان ہے نا ادھر آئے ہیں اور آدھے خاندان بنو یا پشاور وغیرہ گئے ہیں, ہمارا ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے. جو لوگ بھی جتنے لوگ بھی بنو یا وغیرہ گئے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ رہائش کا بندوبست نہیں ہے, کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے. حکومت کی طرف سے اب تک تقریباً 20 لوگوں کو جو ہے نا پیسے دیے جا چکے ہیں, 12,000 پر فیملی. لیکن یہاں جو ہے نا, یہاں اب تک ہم نے پرائے ہونے کا احساس ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیا ہے, بالکل کہ یہ لوگ جو ہے نا ہماری خدمت کر رہے ہیں, ہم نے اپنے گھروں میں بسا لیا ہے. کافی زیادہ خاندان کیمپوں میں اتنے نہیں ہے جتنے گھروں میں ان لوگوں نے ہمیں بسایا ہے.
لیکن وہ جو شمالی وزیرستان میں جو فوج کا آپریشن چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شدت پسندوں کے خلاف ہے, تو ظاہر ہے افغان جو ہیں حکام جو ہیں ان کو یہ بھی پریشانی ہوگی کہ وہ شدت پسند لوگوں کے ساتھ نہ آ جائیں. تو آپ لوگوں کو کیا کوئی رجسٹریشن کرنی پڑی, کوئی چیکنگ ہوئی؟
ہاں بالکل, ان لوگوں کو یہ روح ہوگا دیا اور انہوں نے مطلب کیا ہے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ باقاعدہ چیکنگ ہوتی تھی. جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کے نمبر لیے جاتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا نام ہے, کتنے لوگ ہیں, عورتیں کتنے ہیں, بچے کتنے ہیں, یہ باقاعدہ سے انہوں نے لوگوں نے کیا ہے.
اچھا, اور اب آپ کے علاقے سے کیا آپ کو خبریں کوئی ملی ہیں؟
ہاں خبریں مل رہی ہیں. یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ چوری چھپ کے جاتے ہیں, وہاں پہ کچھ خاندان پس پسے ہوئے تھے امزونی میں, اس کی بھی خبر آئی تھی آج. میرے خیال میں کرفیو اٹھا دیا گیا ہے 3-4 گھنٹے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے.
اور آپ کیا کام کرتے تھے ادھر, کیا کس طرح سے زندگی گزارتے تھے؟
وہاں میں اسٹوڈنٹ تھا, اب بھی جو اس آپریشن سے پہلے وہاں پہ ہمارا ایگزام چل رہا تھا پی ٹی سی کا, ایم اے کا ایگزام ابھی دیا تھا لیکن پی ٹی سی کے پرچے رہ گئے, سی ٹی کے پرچے وہاں پہ بندوں میں رہ گئے کیونکہ کرفیو تھی.
کیا پڑھ رہے تھے آپ؟
ایم اے کا ایگزام دیا تھا, ایم اے ابھی کلیئر کیا. اب سی ٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اس کا ایگزام چل رہا تھا لیکن کرفیو کی وجہ سے وہ ایگزام بھی مس ہو گئے. وہاں پہ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اپنے ساتھ, اپنے گاؤں میں اپنے فیملی کے ساتھ کافی اچھی زندگی گزر رہی تھی, لیکن نہ جانے کس کی نظر لگی.
موصوف عمبر خیری سے بات کر رہے تھے. صوبہ خیبر پختونخوا کا شہر بنوں طالبان کے نشانے پر رہا. وزیرستان آپریشن کے بعد متاثرین کو یہاں لوگوں نے دلوں میں جگہ دی, لیکن ذہنوں میں اب بھی طالبان کا خطرہ ہے. شہر اور شہریوں کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں, سنیے بنوں سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
اے مسافر آ جاؤ اپنے وطن, مجھے ہر دم یاد آتی ہے تیری میرے جگر. بنو میں میران شاہ روڈ پر واقع وزیرستان نامی میوزک شاپ پر یہ گیت جاری تھا, اور ایک ٹریکٹر ٹرالی جس پر سفید رنگ کا جھنڈا لگا ہے شہر میں داخل ہوتی ہے. اس ٹریکٹر پر چارپائیاں, ریفریجریٹر اور دیگر سامان لدا ہوا ہے. ڈرائیور نیک مرجان وزیر میران شاہ سے یہ سامان لے کر آئے ہیں.
یہ کہہ رہا یہی کہ ادھر کرفیو ہے اور جو سفید گاڑی میں آتا ہے تو وہ امن کا نشان سمجھا جاتا ہے, اگر بالفرض کوئی اس گاڑی میں نہ آئے تو اس کو پھر شوٹ کیا جاتا ہے, اس لیے ہم حفاظتی طور پر یہ سفید جھنڈا ہم نے لگایا ہوا.
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد بنو اور آس پاس پہنچ چکی ہے, جس سے شہر کی معاشی اور معاشرتی صورتحال پر بھی اثرات پڑنے کے امکانات ہیں. فقیر زمان وزیر میوزک شاپ کے مالک ہیں. دکان میں داخل ہوتے ہی ایک طرف ڈرون حملے کے عنوان سے گلوکارہ نازیہ اقبال کی سی ڈی موجود ہے, تو دوسری طرف مولانا طارق جمیل کی تبلیغی سی ڈیز کا سیٹ. فقیر زمان کہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں مزہ نہیں ہے.
مزہ یہ وجہ نہیں ہے, اس کو پریشانی ہے حالات سے, اور وزیرستان جنوبی علاقے والا آدمی کو پریشانی ہے, کاروبار بالکل ڈون ہے. رمضان آ گیا, بالکل اسٹاپ ہے, رمضان کی وجہ سے اسٹاپ ہے کاروبار سے.
جو وزیرستان کے لوگ ہیں وہ کون سا گانے زیادہ پسند کرتے ہیں؟
مشرف بنگش وزیرستان سے گانا نہیں ہے اس کو پسند ہے. مشرف بنگش وحید چکزا ہے اور نازیہ اقبال یہ بھی پسند ہے.
سگریٹ کے بجائے ان علاقوں میں نسوار کا استعمال عام ہے. کراچی تک بنو کی نسوار کی تشہیر موجود ہے. بلال نامی نسوار فروش نے بتایا کہ انہوں نے متاثرین کو 10% رعایت دی ہے.
کاروبار بہت تیز ہو رہی ہے, فرق تو ڈبل پڑا ہے. مثلا دن میں 40 پارٹ نسوار نکلتا ہے تو 80 پارٹ نسوار نکلتا ہے. قیمت فی کلو 160 روپے, ان لوگوں کے ساتھ ہماری رعایت ہے 150 روپے دیتے ہیں. ساتھ 10% رعایت ہو جاتی ہے ہماری طرف سے متاثرین کے ساتھ. جب بھی لینا آتا ہے تو اپنی وزیرستان کے مادری زبان بولتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے یہ متاثرین لوگ ہیں. خود بھی بولتے ہیں ہم متاثرین لے ہمارے ساتھ رعایت, تو ہم لے بھی ان کے ساتھ رعایت کرتے ہیں.
بنو شہر اس وقت تک اراضی میں پھیل گیا ہے, اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اکرم درانی کے دور میں ترقیاتی منصوبوں میں بھی کچھ قدر بہتری آئی. قدیم شہر 8 فصلوں کے درمیان تھا, کچھ علاقوں میں ابھی تک ان فصلوں کے آثار موجود ہیں. شہر کی ثقافتی اور سماجی خوشحالی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہاں لیڈیز پارک تھا جو اب کئی دہائیوں سے بند ہے. لڑکیوں اور خواتین کے لیے شاید سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کی واحد جگہ دی پینل اسکول ہے. چرچ آف پاکستان کے زیر انتظام اس انگریزی میڈیم اسکول میں 700 طالبات زیر تعلیم ہیں, جن میں وزیر قبیلے کی بچیاں بھی شامل ہیں. پاکستان کے دیہی شہروں کے بازاروں کی طرز پر یہاں دکانیں موجود ہیں, لیکن فیملی شاپنگ کا رواج نہیں. سفید برقعے میں لپٹی ہوئی کچھ خواتین کپڑوں کے بازار میں نظر آتی ہیں, تو مرد راشن اور عام دکانوں میں. شہر میں ہر جمعے کے دن مال مویشی منڈی لگتی ہے, لیکن اس بار جانور کمزور آئے اور نتیجے میں متاثرین کو یہ نقصان اٹھانا پڑا.
اور 4 جانور تھے, 3 ختم ہو گیا رستے میں, اور ایک ادھر ہی لایا تھا, تو پھر میں نے وہ 40,000 پر ختم فروخت کیا. وہ 40,000 روپے میں نے آٹا اور گھی وکر سامان خریدا, تو پھر 1,000 روپے میں نے کرایہ لگا اور 2 تروڑے آٹا دیا ہے, کہ اتنا پیسے ہے کہ ہمارا ساتھ چھوٹا بچہ ہے اس کو دودھ لائے گا بازار سے اور سالن وغیرہ فروخت کرتا ہے, تو وہ ختم ہو گیا, پھر کیسے کریں گے.
سوہن حلوہ اور خشک مسالہ جات یہاں مقبولیت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری چیز ریلوے روڈ بھی ہے، لیکن یہاں ریل اور نہ ہی اسٹیشن ہے۔ شہر میں مزدوروں کے مواقع کم ہیں۔ راج مستری شفیع اللہ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔
بنو ویسے بھی اب یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہاں تو اتنی معیشت نہیں ہے، لیکن یہ مزدوری ہے نا، یا رشکہ چلانا یا مزدوری کرنا، بس یہی کام ہوتا ہے، یا ریڑھی چلانا یا ٹریکٹر چلانا، یہی کام ہوتا ہے۔ تعمیری کام تو ویسے بھی سر جی، یہ صبح سرحد میں جو حکومت پی ٹی آئی کا آیا ہے نا، اس کے پاس فنڈ ہے ہی نہیں۔ سرکاری کام تو بہت زیادہ کام ہے، لیکن جو پرائیویٹ کام ہے وہ بس واسطے سے گزارا چلتے ہیں۔ ایک دن مزدوری کے سر جی مزدور کا دیہاڑی ہے 400 روپے۔
اسپورٹس کمپلیکس میں امدادی سامان کی تقسیم کی وجہ سے پورے شہر میں ٹریفک جام رہتا ہے۔ سامنے ہی راشن کی بڑی دکانیں موجود ہیں، ان میں سے ایک دکان تجم زیب کی ہے۔
یہ جو امیر لوگ آتے ہیں نا، وہ تو ہم سے تقریباً لیتے، ایک ایک ٹین اور ایک ایک آٹا لیتا ہے، اور باقی تو یہ حکومت دیتا ہے سب۔ ہمارا کاروبار تو اور بھی زیادہ ہوا ہے، ہم تو آٹا بھی بیچتے ہیں، گھی بھی بیچتے ہیں، چینی بھی بیچتے ہیں۔
بنو سے تعلق رکھنے والے ماہر تعلیم، مقامی سیاستدان اور معززین کو طالبان نے اغوا اور قتل کیا۔ موجودہ کارروائی کے بعد متاثرین کو یہاں لوگوں نے دلوں میں جگہ دی ہے، لیکن ذہنوں میں ابھی بھی طالبان کا خطرہ موجود ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، بنو۔
شمالی وزیرستان میں ہندو اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ ملک کی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے یہ افراد شمالی وزیرستان کے نسبت محفوظ علاقے سول کالونی میں رہائش پذیر تھے۔ ان افراد کو بنو کی مشنری اسکول اور کالجوں میں پناہ دی گئی۔ ایسے ہی ایک تعلیمی ادارے میں مقیم خواتین سے ہماری ساتھی شمائلہ خان نے ملاقات کی، اور شدت پسندی سے متاثر علاقے میں اقلیتی برادری کی خواتین کا حال احوال جاننا چاہا۔
میرا نام فہمیدہ یاسمین ہے، سول کالونی میران شاہ سے۔ ہم لوگ تقریباً ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، ادھر ہی شادی ہوئی ہے، ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھر بار چھوڑ کے پھر اس طرح آنا بہت مشکل ہے۔
شمالی وزیرستان میں جو آپ کا گھر ہے، جی، میران شاہ میں جو آپ کا گھر،
جی،
ہے،
جی،
وہاں کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟
یہاں یہ سب کچھ جو ہے اپنے گھر جیسا تو نہیں ہے، پر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بہت کمپرومائز کر رہے ہیں لوگ، اور وہاں پہ سکون ہے، اپنے گھر میں آرام ہے۔
میرا نام شیبہ جمزیب ہے، میں ابھی یہاں کے بنو کی رہنے والی ہوں، اور میرم شاہ میں میری شادی ہوئی ہے، ہسبینڈ میرا ایف سی میں روکل ہے، ٹوچی میں۔
ایف سی میں؟
ہاں جی،
ٹوچی میں۔
جب سے یہاں سے شادی ہوئی ہم وہاں رہتے ہیں۔
بنو میں خوف زیادہ محسوس ہوتا ہے، میران شاہ میں؟
میران شاہ میں ہوتا ہے تو کیا کریں، مجبوری ہے، رہنا تو
ہے،
بس یہ جب بم ڈر آتے ہیں اس وقت سے ڈر رکھتے ہو، اور تو کچھ نہیں ہے۔
دن میں کتنی دفعہ یہ بات ہوتی؟
کافی دفعہ ہوتی ہے، 6-7 دفعہ تو ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔
بمباری ہوتی ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، ارد گرد کا ماحول کیا ہوتا ہے؟
بس ہمارے تو بچے بہت ہوشیار ہیں، کہ ہمارے بچے نکل نکل کر دیکھتے ہیں، جہازوں کو دیکھتے ہیں، سیلنگ ہوتی ہے دیکھتے ہیں۔ ہم خود ساری عورتیں ایک تندور پہ روٹیاں لگاتی ہیں، تو جو کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ ایسے شیلنگ ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، تو کیا کرے پھر، مجبوری ہے۔
جب وہ جہاز شیلنگ کرتا ہے تو بچے ڈرتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ماما باہر نکلو، باہر نکلو، وہ دیکھو وہ کیا ہو رہا۔
تو خوف نہیں آتا کہ
بس پہلے پہلے آتا تھا، ابھی نہیں آتا۔ ابھی تو 8-10 سال سے ہو گئے یہی کام چل رہا ہے، تو پہلے تو ہمیں ایسے ہی بھاگ جاتے تھے، کہیں پہ ہمارے لیے یہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ابھی تو ماشاء اللہ یہ لانچ ہوا ہے نا، یہ آپریشن، تب سے یہ ہمارے لیے کیمپ شیمپ لگے ہیں۔
فہمیدہ، آپ کچھ بتا رہی تھی کہ آپ کے گھر پہ کوئی مارٹر گولا لگا تھا؟
جی جی، میرے ہسبینڈ کو لگنے لگا تھا بم کا ٹکڑا، تو وہ بچ گئے ہیں، شکر ہے خداوند کا۔ اور ہماری اور کافی چیزوں میں متاثر ہوئی ہیں، کافی چیزوں کا نقصان ہوا ہے ہمارا گھر میں۔
جب ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جب جب شیلنگ ہوتی ہے اور
پھیل جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو یہ ماحول ہی ڈرنے والا ہے، جیسے شیلنگ ہو اور سارے لوگ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔
تو پھر کیوں رہتے ہیں اس علاقے سے، آپ لوگ کوچ کیوں نہیں کر جاتے؟
ہمارے کاروبار ہے ادھر، سب کچھ ہمارا ادھر ہے، ہم کیسے چھوڑ کے آ جائیں؟ دوسرے شہروں میں ہم نہیں رہ سکتے، ہمارے بچے نہیں رہتے، ہمارے آس پاس سب لوگ مسلمان ہیں نا، تو ہم عید بھی مناتے ہیں۔ ہماری دوستیں ہیں نا ساری، آس پڑوس میں سب مسلمان ہیں ہمارے۔
اور وہ آپ کے تہوار مناتی ہیں؟
نہیں نہیں، وہ نہیں مناتی، ویسے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، جب ہمارا تہوار ہو تو ہمارے گھروں میں آتے ہیں، وش کرنے آتے ہیں۔
ہاں جی، جو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے، جو مسلم فیملیز ہوتی ہیں، وہ جب ہمارے تہوار ہوتے ہیں باقاعدہ ہمارے لیے تحفے تحائف لے کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔
کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہو سکتا ہے سکھ ہو آپ میں، تو آپ لوگ سب جو ہیں وہ اس ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر طالبان کا ایک خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا سر پہ، فوج شیلنگ کر رہی ہوتی ہے، حکومت کہتی ہے نکل جاؤ علاقے سے، یہ سارے مسائل تو سبھی کو درپیش ہیں. آپ چونکہ ایک ایسے مائنورٹی ہیں تو آپ کو اور مزید مشکلات پیش آتی ہوں گی. اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کیا مشکلات ہیں وہ تو آپ کیا کہیں گی؟
ہم یہی کہیں گے کہ بازار ہم لوگ ایزیلی جا نہیں سکتے. جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں چیزیں وہ اپنی مرضی سے ہم لوگ کچھ نہیں لے سکتے. اپنے مردوں کو بتا دیتے ہیں, وہ لوگ جاتے ہیں ہمارے لیے لے کے آتے ہیں, ہم لوگ نہیں خود جا سکتے. اور طالبان کا اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی جائیں گے کوئی کچھ کہنا دے, ادھر سے جائیں گے تو کوئی کچھ کہنا دے, پردہ نہیں کریں گے تو وہ مطلب کوئی مارے نہ. تو ابھی تو دھمکیاں بھی دینی شروع ہو گئی تھیں.
اچھا
ہاں جی, کہتے تھے اگر آپ لوگ باہر نکلے یا بازار آئے تو اچھی بات نہیں ہوگی, گولی آپ کو لگے گی, اس طرح مطلب دھمکیاں دیتے تھے.
پہننے دیتے ہیں
برقعے پہننے,
یہ ٹوپی والے برقعے جو ہے
شٹر کا. اور یہ جو آپ برقع پہنی ہے یہ کون سا برقع ہے؟
یہ سادہ, یہ سادہ برقع چادر والا ہے. یہ برقعے نہیں پہننے دیتے زیادہ تر,
بس نہیں وہ برقعے میں ایسا کیا ہے کہ اس کو منع کرتے,
بس نہیں پسند وہ کرتے.
یہ آگے سے کھلا ہوتا ہے اور سائڈ سے جب اس کے پردہ کرتے ہیں تو سائڈ سے منہ نظر آتا ہے. ہمارا شٹل کاک جو ہے تقریباً سر سے لے کے پاؤں تک انسان ڈھکا ہوتا ہے.
کبھی کوئی خیال آتا ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسا ملک ہے, یہ کہاں کے بس گئے ہیں؟
پچھلی دفعہ میرے ہسبینڈ کو یہ کچرا لگا تھا بم کا, تو مجھے بہت برا لگتا تھا. میں کہتی تھی میں یہاں سے چلی جاؤں کہیں, میں یہاں نہ رہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں سے کوئی چوٹ ملتی ہے دکھ ملتا ہے تو وہ جگہ اچھی نہیں لگتی. لیکن پھر بھی بچوں کے لیے وہاں اس لیے رہنا پڑتا تھا کہ یہاں ہمارا تحفظ بھی پھر یہ حکومت والوں نے کرنا شروع کر دیا. اب جو آپریشن ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ہو رہا ہے, ہم لوگ اس سے خفا نہیں ہیں, پر یہ ہے کہ ہم لوگ گھروں سے بےگھر ہو گئے ہیں.
شمالی وزیرستان کی اقلیتی برادری کی خواتین جو ہماری ساتھی شمائلہ خان سے بات کر رہی تھیں, اور شمائلہ خان نے خصوصی طور پر وہیں بنوں میں جا کر کے یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی. اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ فی الشام و عراق, اختصار کے ساتھ جسے اب داعش یا داعش بھی کہا جا رہا ہے, اس نے عراق اور شام میں اپنے زیر تسلط علاقوں میں خلافت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے. ان علاقوں کو اسلامی ریاست کا نام دیتے ہوئے تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی کو داعش کی جانب سے ریاست کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ آؤ اور اب بیعت کرو. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
سنی شدت پسند تنظیم داعش نے شام کے شہر حلب سے لے کر مشرقی عراق میں دیالا تک اپنے کنٹرول والے علاقوں میں خلافت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے. داعش کے ترجمان شیخ ابو محمد العدنانی نے یہ اعلان انٹرنیٹ پر ایک آڈیو پیغام کے ذریعے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں
اللہ کے فضل سے اسلامی ریاست کے حصول کے بعد سب سے ضروری خلافت کا نفاذ ہے. مسلمان اس بات کے لیے گنہگار ہیں کہ وہ ابھی تک خلافت نافذ نہیں کر سکے, کیونکہ اسلامی ریاست کے پاس ایسا کوئی شرعی جواز نہیں کہ خلافت کے نفاذ میں تاخیر کی جائے یا اسے نظر انداز کر دیا جائے.
انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ان کے زیر کنٹرول علاقے کا نام اسلامی ریاست ہوگا اور یہاں اسلامی شریعت نافذ کی جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں
ریاست کے تمام سرکاری رابطوں اور کسی بھی مشاورت کے دوران شام اور عراق کے نام کا استعمال ترک کر دیا جائے گا. آج کے اس اعلان کے بعد اس ریاست کا نام اسلامی ریاست ہوگا.
داعش کے اعلان کے مطابق تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی اس علاقے کے رہنما ہوں گے اور انہیں خلیفہ ابراہیم کے نام سے پکارا جائے گا. داعش نے اپنے آڈیو پیغام میں تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نئے خلیفہ سے اطاعت کا حلف لیں اور جمہوریت جیسی دیگر تمام گندگیوں کو مسترد کر دیں. دوسری جانب عراقی فوج باغیوں سے شمالی صوبے صلاح الدین کے مرکزی شہر تکریت کا کنٹرول واپس لینے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سے قبل سنیچر کے روز عراقی فوج کو تکریت میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. سابق امریکی کرنل ڈیرک ہاروی جو کہ عراق میں چیف ایڈوائزر کے طور پر بھی تعینات رہ چکے ہیں, انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عراقی فوج کے لیے ان علاقوں کو واپس لینا بہت مشکل ہوگا جو کہ داعش کے قبضے میں ہیں.
میں سمجھتا ہوں عراقی فوج کو تکریت جیسے علاقوں میں کارروائیوں میں تو شاید کسی قدر کامیابی مل جائے, لیکن ان باقی علاقوں میں جہاں مزاحمتی گروہ داعش کے جنگجو اور عرب کمیونٹی ہے انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا.
عینی شاہدین کے مطابق تکریت کے جنوب میں حکومتی فوج اور شدت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اور عراقی فوج نے داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کیے ہیں.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے ہماری ساتھی سے سنا. لیکن ہماری کوشش تھی کہ اس سلسلے میں معصومہ ملک سے آپ نے احوال سنا. ہماری کوشش تھی کہ امام جامع مسجد یا بادشاہی مسجد دہلی سے اس سلسلے میں بات کی جائے, لیکن ہمیں کامیابی نہ ہو سکی. لیکن ہمیں کامیابی ہوئی ایک اور مورچے پر. معروف عالم دین مولانا وحید الدین خان سے ہم نے بات کی دہلی میں. میرا ان سے پہلا سوال یہ تھا کہ اسلامی ریاست کا قیام, اس کے لیے نام سنا تھا آج تک امیر المومنین کا, اب یہ کیسی ریاست کے لیے جس کے لیے خلیفہ کا اعلان, تو یہ کیا ہے کیا سر؟
دیکھیے دو الگ الگ ایک کوشچن ہے.
جی جی.
خلافت کا اختیار کس کو؟ اس کا جواب قرآن میں ہے, امرہم شورا بینہم, یعنی جو پیپل ہوں گے, جو لوگ ہوں گے, ان کی رائے سے خلیفہ کا انتخاب ہوگا. بعد کو اسلام میں جو ڈائناسٹی آ گئی تو انہوں نے مس یوز کیا خلیفہ کے لفظ کو.
اچھا.
ورنہ خلیفہ کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا تھا انہوں نے, ان کا تھا امیر المومنین.
صحیح.
چار جو خلفاء کہ جاتے ہیں ان کے زمانے میں امیر المومنین کا لفظ ہوا کرتا تھا. یہ بعد کو جو امیہ پیریڈ اور واسط پیریڈ ہے تو وہ حقیقت میں ڈائناسٹی تھی, وہ خلافت تھی نہیں. ان لوگوں نے اپنے کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے خلیفہ کہنا شروع کیا.
ٹھیک ہے.
تو میں کہوں گا کہ جی جی. قرآن کے مطابق خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار صرف عوام کو ہے, یعنی اور موجودہ زمانے میں وہ الیکشن فری فیئر الیکشن ہوگا, اس کے مطابق ہوگا.
تو ایک سوال یہاں پر اور بھی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کے,
جی.
کیا خلافت قائم کرنا مذہبی فریضہ ہے؟
نہیں, ہرگز نہیں. مذہبی فریضہ ہرگز نہیں, کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. جو علماء ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ خلافت قائم کرنا مذہبی فریضہ ہے. یہ تو حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایسے حالات ہوں تو وہاں خلافت قائم ہوگی, نہیں تو نہیں قائم ہوگی.
تو سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟
سعودی عرب ڈائناسٹی ہے, وہ کوئی خلافت تو ہے نہیں. وہ
تو پاکستان بھی اپنے آپ کو آئینی طور پر اسلامی مملکت کہتا ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو اسٹیٹ قائم ہوئی تھی, رسول اللہ نے یا صحابہ نے اس کو اسلامی جمہوریہ مدینہ نہیں کہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران, اسلامی جمہوریہ, یہ سب بدعتی الفاظ ہیں, انوویشن ہے.
اچھا.
جب رسول اللہ نے اسلامی جمہوریہ مدینہ نہیں کہا تو کسی اور کو حق نہیں کہا سکا ہے وہ.
اصل میں مولانا وحید خان صاحب, آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلامی ممالک میں پھر جمہوریت کا کیا مستقبل ہوگا؟
دیکھیے, جمہوریت کا معاملہ یہ ہے کہ مسلم ممالک اس وقت وہ پریپئر نہیں ہے. پہلے آپ سوسائٹی کو پریپئر کرنا پڑتا ہے, تب آپ کوئی پولیٹیکل سسٹم بنا سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہے پوٹنگ دا ہارس, جو کہا جاتا ہے کہ پوٹنگ دا کارٹ بفور دی ہارس, یعنی نہ تو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, نہ سوسائٹی بنائی, اور ان کی یعنی اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیا کہ حکومت قائم ہو. یہ کیا اخوان المسلمون نے, یہ کیا پاکستان والوں نے, یہ سب نے کیا. پہلے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پریپئر دا سوسائٹی, وہ کوئی کرتا نہیں. یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دا سوسائٹی.
تو یہ جو اعلان ہو رہا ہے وہاں پر, مسلم فورسز جو ہیں آئیس آئیس والے, ابو بکر البغدادی کا یہ اعلان کہ اب وہ خلیفہ ہیں, سب مسلمان خلیفہ کی بیعت کریں ورنہ وہ باغی قرار دیے جائیں گے, تو اس کو کس نظر سے دیکھا جائے؟
یہ اپنے کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ جو رول بنا رہے ہیں وہ رول تو ریبلس کا رول ہے, لیکن اس کو چاہتے ہیں کہ وہ جو لیجیٹمائز کریں, لوگ اس کو مان لیں, اس کو اسلام کا نام دے کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے. وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور نام رکھ رہے ہیں, اسلامک ٹرم یوز کر رہے ہیں.
یہ تھے معروف عالم دین مولانا وحید الدین خان جو دہلی سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں غیرت کے نام پر قتل ہوا ہے. احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے, لیکن ذرا بھارت کا احوال سن لیجئے, پاکستان کے ہمسایہ ملک کا. وہاں سے ایک سکسس اسٹوری سربین میں شامل ہو رہی ہے. بھارت میں خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے اپنے آزمودہ راکٹ پی ایس ایل وی کے ذریعے 5 غیر ملکی سیٹلائٹس کو آج کامیابی کے ساتھ ان کے خلائی مدار میں پہنچایا ہے۔ اس موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سائنسدانوں سے کہا کہ وہ علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے رکن ممالک کے لیے سیٹلائٹ لانچ کرے تاکہ پڑوسی ممالک بھارت کی جدید تکنیکی صلاحیتوں سے مستفید ہوں۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی PSLV بھارت کے خلائی پروگرام کا انتہائی کامیاب راکٹ ہے، جس کی مدد سے اب تک 67 سیٹلائٹس کو خلا میں پہنچایا جا چکا ہے۔ آج لانچ کی جانے والی 5 سیٹلائٹس میں سے 2 کینیڈا کی تھیں اور ایک فرانس، جرمنی اور سنگاپور کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سائنسدان سارک ممالک کے لیے ایک سیٹلائٹ تیار کریں جو بھارت کی طرف سے پڑوسی ممالک کے لیے تحفہ ہوگا، تاکہ انہیں ڈسٹینس ایجوکیشن، ٹیلی میڈیسن اور زرعی معلومات جیسی سہولیات حاصل ہو سکیں۔
Today, I ask our space community to take up the challenge of developing a SARC satellite.
انہوں نے کہا کہ بھارت کا خلائی پروگرام بہت کفایتی ہے جو ملک میں سائنس کی ترقی کی ایک مثال ہے۔
کبھی کبھی ہم گرو سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پوروجوں نے اگر مانو جات کو زیرو نہ دیا ہوتا تو آج شاید وگیان اتنی پرگتی نہیں کر پاتا۔ اتنی بڑی بھینٹ ہمارے پوروجوں نے دی ہے۔
44 میٹر اونچے، 230 ٹن وزنی اور تقریباً 1 ارب روپے کی لاگت والے اس راکٹ سے جن 5 غیر ملکی مصنوعی سیارچوں کو خلا میں لانچ کیا گیا ہے، ان میں فرانس کا 714 کلو گرام وزنی اسپاٹ 7 سب سے اہم ہے۔ بھارت اربوں ڈالر کے خلائی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے، اور ماہرین کے مطابق آج کے کامیاب لانچ سے اس کے لیے یہ کام اور آسان ہو گیا ہے۔ آلوک شری واستو اسرو سے وابستہ سائنسدان ہے۔
یہ جو اپگرہ تھا فرانسیسی اپگرہ 714 کے جی 714 کلو بھار والا، یہ بیسیکلی فرانس کا اپگرہ تھا، لیکن اسے ہم نے چھوڑا کیونکہ ہماری کی جو لاگت ہے وہ بہت کم آتی ہے۔ اگر اسی کو ہم ایریان سے چھوڑا جاتا کاسٹلی پڑتا۔ ہم ودیش سے کسٹمر تلاش کرتے ہیں، تو بیسیکلی وی آر ارننگ فارن منی فار دا فارن ایکسچینج فار دا پرپز آف لانچنگ۔
بھارت اب دنیا کے چند ایسے مخصوص ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو سیٹلائٹ لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جنہوں نے مریخ پر اپنا مشن بھیجا ہے۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں پولیس نے 5 افراد کے خلاف ایک جوڑے کو پسند کی شادی کرنے پر ان کے سر قلم کرنے کے الزام میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے میں درج کیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ ان میں عورت کے 2 چچا، والد، والدہ، دادا شامل ہیں۔ پولیس کا بیان دیتے ہوئے ملزمان نے کہا کہ مافیا بیوی اور سجاد کا قتل اپنے خاندان کی غیرت کے نام پر کیا گیا، انہیں اس کا قتل کوئی افسوس نہیں۔ امبر شمسی کی رپورٹ۔
SHO 17 اصغر علی نے BBC اردو کو بتایا کہ قتل لوہے کے بختے سے کیا گیا تھا اور سر اور گردن پر کئی وار کیے گئے تھے۔
وہ جائب کنواں پہ جب گئے تو وہ ادھر خون تھا اور 2 ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی تھیں، تو باقی وہ کوئی بھی نہیں تھا ادھر پورے گاؤں میں، وہ سارے خوف کے مارے بھاگے ہوئے تھے لوگ بھی۔ تو ہم نے خود بھی ان ڈیڈ باڈیوں کو اٹھایا، چار پائی پہ لٹایا ہے اور اس کو لے کے پھر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائے۔
SHO اصغر علی نے BBC اردو کو بتایا کہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا، معافیا کے خاندان والے حسن آباد گئے اور انہوں نے بہانہ کیا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ گھر آئے۔ تاہم سجاد کی والدہ نرگس بیوی نے صحافیوں کو مختلف کہانی سنائی۔
7 بندے نے انہاں گڈیا ابوے دے کھلار کے تے انہوں نے،
ہمارے گھر 7 لوگ آئے تھے، ہمارے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، پھر ہمارے دروازے پر تالا لگایا اور صحن میں داخل ہوئے۔ مافیا اور سجاد صحن میں موجود تھے۔ ظالم زبردستی میرے بچے اور بہو کو گھسیٹ کر گاڑی میں لے گئے اور اپنے گھر میں بغدے سے ان کا سر کاٹ دیا۔ میرا چھوٹا بیٹا پولیس کے پاس گیا لیکن انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا۔
سجاد کی بہن اور موافع کی چچی شازیہ اس بے رحم قتل کے موقع پر موجود تھی اور انہوں نے بتایا کہ جوڑے کے قتل سے قبل ان کے ہاتھ پیٹ کے پیچھے باندھ لیے گئے تھے اور منہ میں کپڑا ڈالا گیا تھا۔
امبر شمسی کی تھی یہ رپورٹ، اور اسی رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اختتام کو پہنچا۔ آج کے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر امبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے مہناز فاطمہ اور لندن سے اسٹیفنی کوک۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس نے کہا ہے کہ فوج نے 3 برس قبل شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم اس وقت جنرل کیانی کی ہچکچاہٹ کے باعث یہ کارروائی نہ کی جا سکی۔ پاکستان کی فوج کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری ضرب عزم آپریشن کے دوران آج صبح میران شاہ کے علاقے میں زمینی کارروائی شروع کی گئی ہے، جس میں اب تک 15 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق میں حکومتی فورسز نے تکریت میں باغیوں کے خلاف ایک بار پھر حملے شروع کیے ہیں، جبکہ شدت پسند شہر کے باہر واقع ایک فوجی اڈے پر جوابی حملے کر رہے ہیں۔ چین کے ایک سابق فوجی جنرل زوکائے ہو کو بدعنوانی کے الزامات کے پیش نظر کمیونسٹ پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اور شمالی افریقہ اور بحیرہ روم کے جزیرے سسلی کے درمیان ماہی گیروں کی کشتی سے اٹلی کے ریسکیو حکام کو 30 لاشیں ملی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔